الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگو، بھائیو اور عزیزو، آپ کو یاد ہوگا اگر آپ گزشتہ جمعہ تشریف لائے ہوں گے کہ میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. وہ چونکہ خلیفۃ الرسول ہیں اور باقی جتنے خلفاء ہوئے ہیں وہ امیر المومنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہونے کا شرف صرف صدیق اکبر کو حاصل ہے، باقی ہر خلیفہ جانے والے خلیفہ کا جانشین ہے. خلیفہ کہتے ہی اس کو ہیں جو جانے والے کے بعد آتا ہے. خلافت اگرچہ ایک اصطلاح ہے اسلام کی، لیکن اس کی بہر لغوی معنی بھی معتبر ہیں. اس لحاظ سے ہر آنے والا جانے والے کا خلیفہ ہوتا ہے، تو چونکہ حضور تشریف لے گئے تو ان کے بعد حکومت کی باغڈور صدیق اکبر نے سنبھالی، اس لیے امت میں خلیفۃ الرسول ہونے کا اعزاز صرف آپ کو حاصل. حضرت عمر فاروق اگر خلیفہ ہوئے ہیں تو وہ حضرت صدیق اکبر کے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ ہیں، اور حضرت علی حضرت عثمان کے خلیفہ ہیں، لیکن ان تمام کو امیر المومنین کہا گیا. خلیفۃ الرسول اگر کسی کو کہا گیا ہے یا خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں. وہ چونکہ پہلے خلیفہ ہیں اس لیے ان کی بعض خصوصیات، وہ اس امت کا سرمایہ ہی نہیں بلکہ ہمارے قانونی میراث کا حق رکھتی اور اس کی حیثیت رکھتی. اس لحاظ سے بعض باتیں میں نے ان کی خدمت ان کے حوالے سے عرض کی تھی، لیکن میں اس کو بہت ادھورا سمجھتا ہوں. اس لیے آج میں مزید کچھ باتیں ان کے حوالے سے، بلکہ کہنا چاہیے اسلامی تصورات کے حوالے سے اور اس کی بنیادوں کے بارے میں میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اور اسی حوالے سے میں نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب برسر خلافت آ کر جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس میں آپ نے چند باتیں ارشاد فرمائی. ان میں پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں میں تم میں سے بہتر نہیں. حالانکہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اس امت میں اللہ کے نبیوں کے بعد سب سے بہتر ہے. آپ کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے. یعنی آپ کو افضل الخلق کے بعد الانبیاء کہا گیا, تمام مخلوق میں نبیوں کے بعد افضل ہیں سب. لیکن آپ نے اپنے طور پہ جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں تم میں سے افضل نہیں, میں کہ ایسی کوئی خاص فضیلت نہیں رکھتا, ایسی خاص خصوصیت نہیں رکھتا کہ میں تمہارا امیر بنا دیا جاؤں. لیکن چونکہ تم نے مجھے چنا ہے, تمہارا انتخاب مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں ذمہ داری کو سنبھالوں. میں ذمہ داری کو اس لیے نہیں سنبھال رہا کہ مجھے دعویٰ یہ ہے کہ میرا دماغ تم سب سے بہتر ہے, میری صلاحیتیں تم سب سے بہتر ہیں, یا میرے اندر اور کوئی سرخاب کا پن لگا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. اس کا مطلب یہ جو پہلا تصوروں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ امت کے وہ لوگ جو برسر اقتدار آئیں اور امت کے معاملات کو سنبھالیں, انہیں کبھی بھی برسر خود نہیں, یعنی کبھی اس پندار کا شریف میں کبھی بھی ان کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شاید ساری امت کا دماغ ہے, ساری امت کے دماغوں کا نچوڑ ہے. اگر وہ نہ ہو تو شاید امت ڈوب جاتی, اور وہی آئے ہیں شاید ان کی نجات کے لیے, نجات دہندہ بن کر. جب کسی آدمی میں اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر وہ مشورہ لینے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گھر کا سربراہ اگر اس پندار میں مبتلا ہو جائے کہ جو عقل خدا نے مجھے دے رکھی ہے گھر والوں میں کسی کو بھی نہیں, وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرے گا لیکن اپنی غلطیوں کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا. اس کو توجہ دلائی جائے گی, وہ توجہ دلانے والوں کی کم عقلی پر محمول کرے. لیکن جو آدمی دیانتدار دیا سمجھے گا کہ میں ان کی طرح کا ایک آدمی ہوں, میں بھی ایک رائے رکھتا ہوں, اور یہ جو میرے ساتھ دوسرے دوست ہیں, دوسرے احباب ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ان کی اب اپنی بھی ایک رائے ہے. میں صحیح بھی سوچ سکتا ہوں, غلط بھی کہہ سکتا ہوں, اور یہی دونوں چیزیں ان میں بھی ہیں. لیکن جب ہم مشاوروں سے کسی کام کو کریں گے تو چونکہ مشورے پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے تو ہمیں وہ غلطیوں سے بچائے گا. تو پھر آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ شورا پر, یا آج کی زبان میں کہہ لیجئے اپنی پارلیمنٹ پر اعتماد کرے گا. وہ ان کے معاملے کو آگے بڑھائے گا اور اپنی ذات کو کبھی اہمیت نہیں دے گا. اور اگر وہ اپنی ذات کو اہمیت دینے لگے تو ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے, اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ناگزیر سمجھ لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس امت کی نجات کا دار و مدار وہ میری ذات پر ہے, اگر میں نہ رہا تو یہ امت تباہ ہو جائے گی. اس لیے ہر صورت میں چاہے میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں یا غلط, صحیح کرتا ہوں یا صحیح نہیں کرتا, مجھے ان کے کندھوں پر چڑھ کے بیٹھنا چاہیے, ورنہ یہ امت ڈوب جائے گی, میں ان کا نجات دہندہ دوں. اسماعیل میٹھی مرحوم نے جگہ لکھا ہے کہ کوئی لکڑی پانی میں تیر رہی تھی دریا میں, تو کہ پتھروں سے آگے ٹکرایا, اس نے اس کو دبا لیا, تو لڑکی اور لکڑی نے مشتعل ہو کر یہ کہا کہ مجھے وہ بے ادب کیوں تو نے چھیڑا, جو میں ڈوبی تو بس ڈوبا یہ بیڑا, میری وجہ سے دریا بہ رہا, اور یہاں تو نے اگر مجھے ڈبو دیا سمجھے یہ دریا نہیں بہے گا, یہ بیڑا نہیں تیرے گا. یعنی جب کسی دماغ میں خرابی پیدا ہونے لگتی ہے نا, تو معمولی لکڑی بھی ہو تو اس کے اندر یہ اشتہار اور یہ اس طرح کا پندار پیدا ہو جاتا ہے. یہ انتہائی نقصان دہ ہے. اسی صدیق اکبر نے سب سے پہلے اس کی جڑ کاٹی ہے کہ دیکھو میں تمہاری ناگزیر نہیں, اگر میں نہیں ہوں گا اللہ کسی اور سے کام لے لے گا, اور میری رائے تم سب کے رائے کے برابر نہیں ہے. میں جب بھی کام کروں گا مشورے سے کروں گا, میں اپنی رائے کو کبھی اس طرح نہیں سمجھوں گا کہ تم غلط سوچتے ہو میں ہی صحیح سوچتا ہوں. تو پہلی یہ بنیاد رکھی اسلامی احکام کے آداب کی اور اسلامی حکومت کے ادب کی کہ اس کا سربراہ اس غلط فہمی میں کبھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ میں تم سب کا نمائندہ اپنی ذات, آج کے بعد میری ذات کوئی شہ نہیں. میں جس طرح اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا تھا نا, اب میں تمہارے بارے میں سوچوں گا. کیونکہ خلیفہ وقت باپ ہوتا ہے اس امت کا. اسلامی تصور یہ ہے کہ اصل اس کی جو رعایا ہے نا وہ اس کی اولاد ہے. وہ ان کے بارے میں بالکل اس طرح سوچتا جیسے اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا, بلکہ بعض دفعہ رعایا کے اجتماعی مفادات پر اپنے بچوں کے مفادات کو قربان کر دیتا. اور صدیق اکبر نے بھی اور عمر فاروق نے بھی بلکہ تمام خلفاء راشدین نے قدم قدم پر اس بات کو ثابت کیا کہ ہماری اولاد سے تم ہمیں زیادہ عظیم. اس لیے کہ جب تم نے ہمیں اپنی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں نا, اب تمہاری ذمہ داریوں کے ہم نگران ہیں, ہم وارث ہیں, ہم ذمہ دار ہیں. اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو کل کو اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے. آپ اندازہ کریں گے یہ معمولی بات ہے میرے خیال میں. آج کے دور میں تو خیر اس کو کوئی سمجھا ہی سمجھتا ہی نہیں, یہ بھی برائی ہو سکتی ہے, لیکن ویسے بھی عام نیک لوگوں کی یاد یہ کو برائی نہیں سمجھ جاتی کہ حضرت فاروق کے صاحبزادے وہ کوفے گئے کسی کام کے لیے. وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری غالباً گورنر تھے. انہوں نے ان سے فرمایا کہ اب جو تم آ ہی گئے ہو یہاں اور تمہیں واپس جانا ہے تو خالی ہاتھ کیوں جاؤ, تم یہاں کوئی کاروبار کر لو. یہاں کی منڈیوں میں فلاں فلاں چیزیں ہماری منڈیوں کی نسبت سستی ملتی ہیں, تم وہ خریدو اپنے ساتھ لے جاؤ اور وہاں جا کر بیچ دینا, اصل در واپس کر دینا اور نفع خود رکھ لینا. انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں ایک حکمران کا بیٹا ضرور ہوں لیکن وہ تو آپ جانتے ہو شاید اس ملک کا غریب ترین آدمی ہے, اس کے پاس کچھ نہیں. تو انہوں نے اولاد کو بھی کہاں امیر ہونے دیا, میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, بیت المال بھرا ہوا ہے سرمایہ سے, مسلمانوں کا بیت المال امیر ہے, میں تمہیں قرض دے دیتا ہوں. تو تم قرض سے یہاں گھوڑے خریدو گے اور چیزیں خریدو, وہاں جا کر مہنگے داموں, وہاں چونکہ یہ چیزیں مہنگی بیچتی ہیں تو بیچ دینا, اصل در بیت المال میں جمع کرا دینا اور نفع خود رکھ لینا. اب دیکھیں اس میں ایسی کیا بات ہے کہ ہم تجارت کے لیے بینکوں سے یا اسٹیٹ بینک سے سود, یہ الگ بات ہے کہ سود کے ساتھ قرض لیتے ہیں لیکن قرض تو دیتے ہیں, اسٹیٹ بینک بھی قرض دیتا ہے. اور اپنے ملک جو بینک اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ان کو قرض دے. لیکن عمر یہ سوچتے تھے کہ اگر تو سب کو قرض ملتا ہوتا تو میرا بیٹا بھی لے لیتا, لیکن اب جب اس کو قرض مل رہا ہے نا تو وہ اس لیے مل رہا ہے کہ وہ عمر کا بیٹا. حالانکہ عمر فاروق نے اپنے دور میں بعض دوسرے لوگوں کو بھی قرض دیے. یہ میں آپ کو علم میں لانا چاہتا ہوں, شاید بڑے بڑے اہل علم میں یہ بات نہ ہو, یہ ان کے علم میں نہ ہو یہ بات کہ ابو سفیان کی اہلیہ جو تاریخ میں بدنام بھی ہیں, اس لیے کہ حمزہ کا کلیجہ کھانا چبانے کی کوشش کی تھی انہوں نے, جن کا نام ہند ہے اور ہماری تاریخ ان کو ہمیشہ ہندا لکھتی ہے, ہندا نہیں ہے نام ہندی ہے ان کا. انہوں نے باقاعدہ عمر فاروق سے درخواست لے کے اجازت لی کہ آپ بیت المال کو حکم دیں کہ میں خود سے کاروبار کرنا چاہتی. اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ اس وقت ابو سفیان انتقال کر چکے تھے یا زندہ تھے, یہ میں اس کے بارے میں شور نہیں ہوں کہ واقعی اس میں صحیح بات کیا تھی, لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ شاید وہ انتقال کر چکے تھے. انہوں نے کہا اس کا مطلب تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عورتوں کو تجارت کی اجازت دیتا ہے, وہ ان کے حق ملکی کو تسلیم کرتا ہے, لیکن وہ جو کام بھی کرنے کی اجازت دیتا ہے نا ساتھ پہلے ہی حکم دیتا ہے کہ اپنی نسوانیت کو نہ بھول جانا, اپنے آپ کو اور سمجھنا, یعنی پردے میں رہ کر کام کرنا. چل میرا آپ اشارہ سمجھے ہو, ہماری تعلیم میں یہ یورپ نے جو حقوق دیے ہیں عورت کو وہ عورت کو نہیں دیے, مائی منڈوں کو دیے. ان کو پہلے عورت سے نکالنا کہ تم عورت نہیں ہو, ان کی نسوانیت چھینی ان سے, ان کو عورت ہونے کے تقدس سے محروم کیا, ان کو دیواروں پر اور بڑے بڑے بینروں میں چڑھا کے اوپر یہ ثابت کیا کہ تم تو معمولی اشتہار کا مال ہو, تمہاری قیمت ایسی ہے جیسے کہ معمولی اشتہار کی ہوتی ہے, اس لیے ہماری یہاں تمہارا تقدس نہیں ہے, کوئی احترام نہیں ہے, وہ بھول جاؤ تم. البتہ یہ ہے کہ ہم تمہیں حق ملکیت دیتے ہیں, تو تم اگر قرض لینا چاہو, تم کاروبار کرنا چاہو, نوکریاں کرنا چاہو, کرو. اسلام یہ سارے حقوق دیتا ہے, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تم اپنا عورت ہونا کبھی نہیں بھولو گی اور تمہیں برابر عورت کا تقدس اور احترام ملتا رہے گا. اس لیے جہاں تمہارے عورت کا تقدس اور احترام کو مجبور ہونے کا اندیشہ ہوگا, وہاں ہم تمہیں نہ نوکری کرنے دیں گے نہ کاروبار کرنے دیں گے. تم ٹیچر بن سکتی ہو, لیکن خواتین یونیورسٹیوں میں, بچیوں کے اداروں میں, چھوٹے بچوں کے اداروں میں, لیکن ہم تمہیں یونیورسٹی یا کالج کے لیول پر لڑکوں کو پڑھانے کی اجازت نہیں دے سکتے. یعنی دیکھو ان کو ملازمت کی اجازت نہیں, لیکن ان کے دائروں میں انہیں مسلمانوں کے ساتھ کا حکم دیا ہے, اور یہ ظاہر بالواسطہ احکام ہے کہ تم ان کو ملازمت دو. اگر ضرورت پڑے اس کی, عملاً تو عورت کو ضرورت نہیں ہے ملازمت کی, اس کا بیٹا, اس کا باپ, اس کا شوہر, وہ اس کی ضروریات کا کفیل ہے. گھر میں اگر ایک دیا سلائی بھی نہیں ہے نا, تو وہ گھر میں آرام سے بیٹھے گی, اس کا شوہر آئے گا, دیا سلائی آئے گا تو چولہا جلے گا. وہ پابند نہیں ہے کہ جا کے لائے. گھر کی ایجنسی کا فراہم کرنا وہ باپ بیٹا اور شوہر کی ذمہ داری ہے. جیسے جیسے بدلتی رہتی ہیں, اگر اپنے باپ کے گھر میں یا بیٹے کے گھر میں یا شوہر کے گھر میں, لیکن اگر کبھی ضروریات مجبور کر دے اسے ملازمت کے لیے, تو ملازمت ملے گی, لیکن ان حوالوں سے کہ وہ عورتوں میں کام کریں, بچوں میں کام کریں, لڑکیوں میں کام کریں, ان پہ اس کا احترام کہیں مجرور نہ ہونے پائے, اس کے تقدس پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. تو اس لحاظ سے حضرت ہند نے, اب ان کو رضی اللہ تعالی عنہا کہوں گا, اس لیے کہ اگر جو نے ایک بڑا جرم کیا, لیکن کفر کی حالت میں, کفر کی حالت کے جرائم آپ جانتے ہیں اسلام آنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. ایک آدمی نے حضور سے عرض کیا تھا کہ میں نے اپنی کتنی بیٹیاں زندہ درگور کی, میرا کیا بنے گا. آپ اس کی تین دفعہ آپ نے کہانی سنی اور بار بار روئے بچیوں کے صدمے سے, لیکن بالآخر فرمایا کہ تم ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہو اسلام لانے کے بعد. تم اگر اتنے گناہ بھی کرتے کہ زمین و آسمان بھر جاتے اسلام کے بعد, وہ سب ختم ہو جاتے, تو کیا ہند کا گناہ ختم نہیں ہوا. لیکن ہمارے مورخ ہیں کہ یہ ان کو معافی دینے کو تیار نہیں. اسلام معافی دے چکا, حضور معافی دے چکے, حضور ان کی بیعت قبول کر چکے, ان کی شکایات سن چکے, ان کا مداوعہ کر چکے. حضرت عمر فاروق جیسا سخت گیر آدمی بھی, جب ان سے کہا گیا کہ مجھے آپ قرض دیجئے, آپ نے بیت المال کو حکم لکھ دیا کہ قرض دو انہیں. چنانچہ ان کو قرض دیا گیا اور وہ بنو مغیرہ کے علاقے میں جا کر انہوں نے کاروبار کیا, اور اللہ نے کاروبار میں برکت دی اور انہوں نے اصل در واپس کیا. اس کا معلوم یہ ہوتا ہے کہ مرد ہو یا عورتیں, اسلامی حکومت میں بیت المال سے قرض لینا کوئی جرم نہیں ہے. لیکن دیکھیے انہیں کس طرح اپنے آپ کو بچایا کہ ہمارے بیٹے وہ حق بھی استعمال نہیں کریں گے جو دوسرے مسلمان کر سکتے, تاکہ ہم پر عرصہ ہے. چنانچہ ایسا موسیٰ اشعری نے جب ان کو آفر کی, انہوں نے نہیں سمجھا, انہوں نے کہا کہ جرم تو نہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے قرض دے دیجئے, قرض لے لیا, وہاں سے کچھ خریدا, یہاں آ کر بیچا, ظاہر بچت ہوئی, وہ رکھ لی, اصل گھر واپس کر دیا. حضرت عمر فاروق کو جب پتا چلا, آپ نے فوراً جواب طلبی کر لی, اور ساتھ ابو موسیٰ اشعری کی بھی, کہ تم نے اس لیے قرض دیا کہ میرا بیٹا, اور ان سے کہا کہ تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ میرے بیٹے میرے باپ پر عرف آئے گا. کہا بتاؤ کتنا قرض لیا تھا, بتایا انہوں نے, کہا کتنی بچت ہوئی. صاحب کچھ وصول کرنے کے بعد اصل در بیت المال میں نفع سمیت جمع کرا دیا گیا. کہا چونکہ یہ بیت المال کے سرمایہ سے بچت ہوئی ہے, یہ تمہاری نہیں ہے, یہ بیت المال کی. تو اگر میں کہہ یہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے باقاعدہ اس بات کو ثابت کیا کہ لوگوں ہم تم سے بہتر نہیں ہیں, ہم پر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں نا, تمہوں نے چناؤ کیا ہے ہمارا, ہم اس طرح تمہاری حقوق نگہداشت کریں گے کہ دنیا دیکھے گی کہ اپنے بچوں کو پیچھے رکھیں گے, تمہارے بچوں کو آگے رکھیں گے, تمہارے بچے ہمارے بچے ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے کسی بچے نے شکایت کی ہے تو عمر نے بالکل اس طرح تلافی کی ہے کہ شاید وہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں کر سکتے تھے. اور جب آپ کا ہر شدید زخمی حالت میں اللہ کی طرف جا رہے تھے, اس وقت صحابہ نے درد مندی سے پوچھا تھا کہ عبداللہ اپنی عمر میں کس بات کی کمی ہے, وہ بیشتر غزوات میں حضور کے ساتھ شریک رہے, حضور آخر عمر تک ان پر اعتماد فرماتے رہے, اتباع سنت میں کم کم لوگ ان جیسے ہوں گے, وہ اپنے دور کے فقیہ بھی ہیں مجتہد بھی ہیں. اور کیا چاہیے, کیا چیز ہے جو ان میں نہیں ہے جو باقی صحابہ میں ہو, تو کیا ہم ان کو خلیفہ نہ بنا دیں؟ آپ کے پاس آپ نے اس بات کو روکنے کے لیے تاکہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھے, یہ مثال نہ بن جائے. اور نہ تم اس آدمی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہو جس کو طلاق دینا بھی نہیں آتی, حالانکہ بہت پہلے ایک دفعہ غلط طریقے سے طلاق دے بیٹھے تھے, اس پر حضور نے برہمی دکھائی, ناراض ہوئے, ڈانٹا حضرت عبداللہ بن عمر کو. یہ بہت ابتدا کی بات ہے حضور کے بہت زندگی میں, اس بات کو کبھی نہیں بھولے. فرمایا جس آدمی کو طلاق دینا نہیں آتی وہ خلیفہ بنے گا؟ کہا خبردار, اس خاندان کی طرف سے میں ہی کافی ہوں اتنی بڑی ذمہ داری کی جواب دہی کے لیے, میرے خاندان میں سے کسی کا انتخاب نہ کر. اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ کس طرح جمہور کی رائے کو اہمیت دیتے تھے, اور اس کی بنیاد صدیق اکبر نے رکھی تھی کہ جس طرح وہ ہر کام مشاورت سے کرتے تھے, اس نے وہ اس کام کو اہمیت دیتے تھے کہ مشاورت کی, اجتماعی مشاورت کی اہمیت اس لیے ہے کہ اصل جو اللہ کے بعد امانت دل کے اقتدار کی میرے پاس ہے وہ عوام ہیں, اور ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ان کے وہ لوگ جو صحاب الرائے ہیں. یہ فرق سمجھو, اسلام جس جمہوریت کی بات کرتا ہے اس میں عوام کو اقتدار کا سرچشمہ نہیں کہتا جو مغربی ڈیموکریسی کہتی ہے, وہ کہتا ہے اقتدار کا سرچشمہ اللہ کی ذات, وہ ہمیں قرآن و سنت سے ملے گا. یہ نہیں کہ عوام جس بات کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں اور جس بات کی مخالفت کرنا شروع کر دیں وہ ایک حقیقت بن جائے. وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے, چاہے پوری دنیا کے عوام کٹھے ہو جائے دنیا اسلام کے, اسی اقتدار کو اللہ کو زیب دیتا. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری, باقی سب آزر کے بت. ایسے ہم آئین و قانون تو باہر سے لیں گے, ایسے نہ کسی کو آئین معطل کرنے کا حق ہے اور نہ کسی کو اپنی خواہش کے مطابق آئین دینے کا حق. آئین وہ بنے گا جسے بنیادی طور پر رہنمائی اسلام کے حق میں ہو, ان نگاہوں سے بنے گا, ان پاکیزہ رائے سے بنے گا جو صاحب الرائے لوگ ہوں گے. اور صاحب الرائے لوگ کون ہوں گے؟ جو اسلام کو جانتے بھی ہوں, اسلام پر عمل بھی کرتے. یاد رکھو وہ آدمی صاحب الرائے نہیں ہے اسلام کی نگاہ میں جو اپنے وقت کا علامہ ہو لیکن اس کا عمل اسلام کے خلاف ہو, جو نماز نہیں پڑھتا چاہے اسے نماز کے احکام پر کتابیں لکھی ہوں, اس کی بات نہیں سنی جائے گی. جو آدمی حکومت کے ہاتھوں میں بکتا ہے اور ان کے مطلب کی بات کرتا ہے, وہ کوئی بات کرنے سے پہلے اللہ کے دین کی طرف نہیں دیکھتا, اللہ کی ناراضگی کو نہیں دیکھتا بلکہ حکمران کی ناراضگی کو دیکھتا, یاد رکھو وہ ہمارے کام کا نہیں ہے. میں شاید وقت آئے گا کسی وقت میں اس پر بات کروں گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریت کی, اس میں اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات کے پاس ہے, اور یہ اللہ کے رسول کے پاس ہے, قرآن و سنت اس کے سب چشمہ ہے, اس کا اجماع اور قیاس ہمارے ادلہ شریعہ میں سے ہے. ان چار چیزوں کو ہم دیکھیں گے اور کسی چیز کو نہیں. اس لیے جو فیصلہ ہوگا وہ شورا کرے گی, اور شورا میں وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس علم بھی ہوگا, جن کے پاس عمل بھی ہوگا. حسن علی کرم اللہ وجہ نے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور کے بعد, حضور آپ کے بعد تو نئے نئے مسائل بھی پیدا ہوں گے, تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ فرمایا دو طرح کے لوگوں سے مشورہ کرنا، ایک بتایا صاحب تقویٰ صاحب فتویٰ لوگوں سے، یعنی جو ان میں دین میں اتنی مہارت رکھتے ہوں کہ فتویٰ دے سکتے، ہر کٹ پنیا فتویٰ نہیں دے سکتا، اور دوسرا فرمایا صاحب تقویٰ لوگوں سے جو دین پر عمل کرتے، جس آدمی کی زندگی اللہ کے دین کے احکام کے مطابق نہیں گزرتی، یاد رکھو وہ دین کے مزاج سے آشنا کبھی نہیں ہو سکتا، اس کا ایک مزاج ہے اس دین کا. اسی لیے دین کی سمجھ کے لیے بعض دفعہ اللہ کی طرف سے الہام بھی ہوتا ہے دلوں میں. ابن تیمیہ جیسا آدمی جن کے بارے میں ابوالکلام کی صحیح رائے معلوم ہوتی ہے، انہوں نے کئی بڑے بڑے لوگوں کی اس زمانے کی علماء کی رائے لکھی کہ وہ اپنے دور کے 500 سال میں گزرے ہوئے علماء میں سب سے بڑا تھا، اپنے دور کا سب سے بڑا عالم. لیکن ان کا بھی حال یہ تھا کہ اللہ نے ان کو اس قدر عارضی دے رکھی تھی، وہ کہتے جب کبھی میں اسلامی علوم پر غور و فکر کرتا ہوں میں رک جاتا ہوں اور کوئی بات میں سمجھ میں نہیں آتی، تو میں عام طور پر کوئی ایسی مسجد تلاش کرتا ہوں جس کا سنبھالنے والا کوئی نہ ہو. عام طور پر قبرستانوں میں جو مسجد بعض لوگ بنا دیتے ہیں اور وہاں 5 وقت اذان بھی نہیں ہوتی، کوئی صفائی نہیں کرتا. کہا میں ایسی بے آباد مسجد کو تلاش کرتا ہوں اور وہاں جا کر میں جھاڑو دیتا ہوں. جب میں پوری طرح اس کے غبار میں لطپت ہو جاتا ہوں نا، پھر میں لیٹ جاتا ہوں اللہ کے سامنے اور دونوں کے رخسار اور ملتا ہوں زمین پر اور رو رو کے اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ میری عقل میرا علم انتہا تک پہنچ گیا، بے بس ہو گیا، اب میں تجھ سے عارضی سے عرض کرتا ہوں کہ میری رہنمائی فرما. یہ وہ لوگ ہیں جو اس امت کی رہنمائی کا فرض انجام دیتے، یہ اکڑ پکڑ کرنے والے لوگ جو اپنے بارے میں سمجھے کہ میں تو یہ کہتا ہوں، میں تو وہ کہتا ہوں، جہاں میں آ گئی اور قرآن و سنت کا حوالہ نکل گیا. یاد رکھو وہ اپنے وقت کا شیطان تو ہو سکتا ہے، وہ اپنے وقت کا عالم نہیں ہو سکتا. یہ پہچان کرو ان لوگوں میں. ہمارے یہاں تو امام بخاری کو ہم نے دیکھا کہ وہ غارمن بغداد میں شاید گئے، 100 سوال ان سے کیے گئے، انہیں بیشتر سوالوں کے جواب میں کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. یعنی اس قدر اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ تھے، وہ نہیں سمجھتے اس بات کو کہ میں میرے بارے میں لوگ نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، جب میں بات بات میں جواب دوں گا کہ میں نہیں جانتا، یہ میرے علم کے بارے میں کیا اندازہ کریں گے، میری کیا عزت رہے گی. چونکہ انہیں احساس تھا اس بات کا کہ اللہ کے دین کے بارے میں کوئی کمزور بات نہیں کہی جا سکتی، اسی وہ اپنی ذات کو ذبح کروا لیتے تھے لیکن اللہ کے دین کو ذبح نہیں کرتے تھے. تو بات دوسرے نکلتی جا رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر نے سب سے پہلے احسان کیا ہم پر، کہ یہ تصور دیا کہ لوگوں انتخاب کے بعد کوئی آدمی بر سے اقتدار نہیں آ سکتا، اور وہ کبھی اس قدر سے مبتلا نہیں ہونا چاہیے اسے کہ میں تم سے بہتر ہوں، بہتر اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، یا پھر اللہ نے اجتماعیت پر جماعت پر اپنا ہاتھ رکھا ہے، اس لیے جو بات شورا سے سامنے آئے گی مشورے سے اس میں خیر ہوگا. دوسری بات جو نے فرمائی وہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. فرمایا لوگوں میں تمہارا امیر بنایا گیا، لیکن جس طرح تم اللہ اور رسول کے احکام کے پابند ہو میں تم سے بڑھ کر پابند ہوں، اور شاید مجھ پر پابندی دگنی ہے کہ تم تو صرف اللہ اور رسول کے احکام کی پابندی کرو گے نا، میں پابندی کروں گا بھی کرواؤں گا بھی. تم تو نمازیں پڑھو گے میں پڑھواؤں گا بھی، تم تو زکاتیں دو گے میں زکاتیں وصول بھی کروں گا، تمہیں تو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سمجھنا چاہیے، میں نافرمانوں کا سر توڑوں گا، میں کسی کو اس کا حق نہیں دوں گا. اس نے کہا کہ میں اللہ اور رسول کی فرما برداری کروں گا، اور جب تک میں فرما برداری کروں اور اللہ اور رسول کے احکام کی طرف میں بلاؤں، تمہیں دعوت دوں کہ لوگوں خدا اور رسول کے احکام کی پیروی کرو، تو میں یہ کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں ختم کرو انہیں. کہا جب تک میں یہ کام کرتا رہوں تو تم میری اطاعت کرنا، جب تک میں یہ کام کروں کیا اللہ رسول کی اطاعت کروں تو تم پر میری اطاعت لازم، اور جب میں اللہ رسول کی اطاعت چھوڑ دوں پھر یاد رکھو میری اطاعت تم پہ لازم نہیں. اس سے صاف مطلب کیا تھا کہ مجھے اس وقت معذور کر دینا، کیونکہ تم نے مجھے تو اپنا امیر بنایا ہے نا، تو اس لیے تو نہیں فرمایا کہ میں شیطان کے راستے پر چلوں. تم نے مجھے اپنا بڑا چنا تو اس لیے چنا ہے کہ تم مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ تم اللہ اور رسول کے راستے پر سب سے چلنے والے بہتر آدمی ہو، اور تم اس ملک میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دو گے. اور اگر میں ذمہ داری نہ نبھاؤں تو پھر مجھے کیا حق ہے کہ میں اتنی بڑی مسئلے پر فائز رہوں. کہا تو مجھے معذور کر دینا. اور صدیق اکبر کا خیر احترام بہت زیادہ تھا، ان کی ذات میں جامعیت بھی بہت تھی، ایسے ان کے زمانے کا تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا. لیکن عمر فاروق کے زمانے میں چونکہ امت بہت پھیل گئی، کئی ملک ان کے خلافت میں آ گئے، ایسے وہ لوگوں کی تربیت کے لیے بعض دفعے ایسے مواقع خود پیدا کرتے تھے کہ لوگوں کی تربیت ہو سکے اور غلط فہمیاں نکل سکے. آپ نے ایک دن اچانک برسر ممبر لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں اگر میں اللہ اور رسول کے خلاف تمہیں حکم دوں تو تم کیا کرو کیا کرو گے؟ یہ انہیں سے پوچھا جا سکتا تھا. اگر ہم سے پوچھا جاتا تو ہمارے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہ ہوتا، بلکہ ہم میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے جو آگے بڑھ کر کہتے ہیں اب ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور کیا کریں گے. جب امتیں مرنے لگتی ہیں نا ان کا یہی انجام ہوتا ہے. روح جب ٹوٹنے کے قریب تھا تو آپ نے جب خیال کیا یا نہیں کیا کہ کن چیزوں میں سے توڑا ہے؟ جو بھی چیزیں ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جب ایک دفعہ خروشچف اپنے سابق گزرنے والے لوگوں کے خلاف بول رہا تھا، سٹالن اور لینن کے خلاف، تو کسی نے چٹ بھیجی کہ جناب جب یہ سب کچھ کر رہے تھے اور ملک کے آئین کے خلاف کر رہے تھے، کارل مارکس کی تھیوری کو فنا کر رہے تھے، آپ اس وقت کہاں تھے؟ اب جو آپ خلاف بول رہے ہیں اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ تو خروشچف نے وہ چٹ لہرائی مجمع عام میں، کیونکہ پارٹی کو خطاب کر رہا تھا. انہوں نے کہا یہ شخص جن صاحب نے مجھے لکھا ہے وہ ذرا کھڑے ہو جائے تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں. اب کسی کی مت ماری گئی جو کھڑا ہوتا یا اس کی شامت آئی تھی، کوئی نہیں کھڑا ہوا. خروشچف کرنے لگا جو تم اس وقت کر رہے ہو میں بھی یہی کرتا تھا. وہ بھی یہی کرتا تھا، اس وقت وہ لوگ بھی یہی کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ مملکت ٹوٹ گئی. جس میں خوش آمدیوں کی اکثریت ہو جاتی ہے نا، اور سوچنے والے لیڈ کرنے والے چند آدمی اپنی من مرضی کرنے لگتے ہیں. یاد رکھو اس امت کی عمر کبھی دراز نہیں ہوتی. اس لیے عمر فاروق اس بات کو روکنا چاہتے تھے کہ کہیں اس امت میں یہ خرابی نہ پیدا ہو، اور جو آج ہم نے پیدا ہو چکی ہے. تو عمر فاروق نے جب پوچھا کہ لوگوں اگر میں تمہیں اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف احکام دوں اور اپنی ذات کو سامنے رکھوں تو ظاہر ہے کہ ابھی حضور کے تربیت یافتہ لوگ موجود تھے، بلکہ میں کہوں گا ان خرافات کے تربیت یافتہ لوگ. ان میں سے ایک آدمی اٹھا، انہوں نے تلوار بے نیام کی، اپنے نیام سے نکالی، فضا میں لہراتے ہوئے کہا کہ عمر جب تم اپنی ذات کی طرف ہمیں بلاؤ گے نا، اللہ رسول کے خلاف حکم دو گے، تو اللہ کی قسم ہے اس تلوار کی نوک سے تیرا دماغ سیدھا کر دوں. چنانچہ اس نے اپنی بات کو دو تین دفعے دہرایا. صحابہ کو بلکہ ناگواری ہوئی، ان میں سے بعض نے کہا کہ بس بہت ہو گئی بات، اب بس بھی کرو، تم نے اپنا فرض انجام دے دیا. لیکن عمر فاروق نے فرمایا کہ نہیں، اسے کہنے دو، یہ نہیں کہیں گے تو بے مصرف ہوں گے، اور ہم نہیں سنیں گے تو بے مصرف ہوں گے. ہمارا فرض ہے کہ ہم سنیں، اور ان کا فرض ہے کہ کہیں. جس میں دماغ سیدھے کرنے والے اٹھ جائیں نا، اس میں دماغ پھر ٹیڑھے ہو جایا کرتے ہیں. اور یہ بیج بویا ہوا صدیق اکبر کا تھا کہ لوگوں میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جب میں تمہیں جب تک تمہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرف بلاؤں تو تم پر میری اطاعت لازم ہے, اور جب ان سے ہٹ کر اپنی ذات کی طرف پھر مجھے معذور کر دینا. رستم نے پوچھا تھا صرف ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور معاذ بن جبل سے بھی کہ کیا تمہارا کوئی امیر نہیں ہوتا, کیا تمہارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا, تم جو کہتے ہو کہ تم اوپر چڑھ کے بیٹھے ہو اور سامنے غلاموں کی طرح لوگوں کو کھڑا کر رکھا ہے, تو کیا تمہارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا, وہ نہیں بیٹھتا اس طرح. انہوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا تمہارا کام کیسے چلتا, کہا ہمارا ایک امیر ہوتا, اس کے ہم اعتماد کرتے ہیں, اس کو اعتماد کرانے کا حق ہے لیکن مشروط حق, ہم اس وقت تک اس کی اطاعت کرتے ہیں جب تک وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے, اور اگر اللہ اور رسول کے حکام کو وہ توڑنے لگے, وہ زنا کرے خدا نہ کرے تو ہم اس کو سنسار کر دیں, وہ چوری کرے تو ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیں, وہ اگر اللہ اور رسول کے حکام کا عمال کرے ہم اس کو معذور کر ڈالیں, وہ ہم سے بہتر نہیں ہوتا ہمارے ساتھ چٹائی پر بیٹھتا. بتائیے ایسی امت کو, رستم بھی کہتا تھا اس امت کو کون شکست دے سکتا. انہوں نے کہا تم میں سے کوئی بہتر بھی ہے اس امت میں؟ انہوں نے کہا خدا کرے کہ میں سب سے برا نہ ہوں. کہا سب اچھے ہیں مجھے. کہا تم یہ کیا کہہ رہے, میں تو سب سے چھوٹا آدمی ہوں, ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں, سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صدیق اکبر نے جن بنیادوں کو فراہم کیا تھا وہ اصل چیزیں کیا تھیں. ایک اور چیز انہوں نے فرمائی, فرمایا لوگوں میرا کام یہ ہے, میری یہ ذمہ داری ہے کہ تمہیں اللہ اور رسول کے راستے پر چلاؤں اور تم میں سے کمزور آدمی کا حق دلواؤں. جب تک کمزور سے کمزور آدمی کا حق نہیں مل جاتا وہ میرے نزدیک اس ملک کا سب سے طاقتور آدمی, میں اس کا حق دلوا کے رہوں. اور جو حق چھینتا ہے کسی کا, چاہے وہ کسی نے بڑا طاقتور ہو, کہا میرے نزدیک وہ اس ملک کا سب سے کمزور آدمی ہے, میں اسے حق لے کے رہوں, یہ میرا فرض ہے. یعنی دو فرض ہیں میرے, کہ اللہ کے دین کو مغلوب نہ ہونے دوں اور تمہارے حقوق کو پامال نہ ہونے دوں. تمہارا تو حق بھی پامال ہوگا, اس کی ذمہ داری ہم پر رہے گا اس کو بحال کر. آپ اس طرح سے بات کر بے شمار سن چکے ہیں کہ جب حج کے موقع پر عمر فاروق سے شکایت کی ایک لڑکے نے, ایک نوجوان لڑکا تھا اور وہ مصر سے آیا, انہیں کہا کہ میں قبطی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو فرعون کا خاندان تھا, ہم مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کر لیا, ہم الحمد للہ مسلمان ہو گئے, وہاں عرب جا کر آباد ہو گئے ہمارے بھائی ہیں, لیکن نہ جانے کیا ہوا گورنر کے بیٹے کو, ہنس عمر بن عاص کے بیٹے کو, اس نے مجھے 10 کوڑے مارے, اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہم عرب کے اشراف ہیں اور ہم اشراف کے بیٹے ہیں, کیا بڑے لوگ ہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہاں موجود ہے وہ آدمی, عمر بن عاص موجود ہے, ان کا بیٹا بھی موجود, اس کو اپنے پاس بلایا. حضرت عمر بن عاص گورنر ہے, جلیل القدر صحابی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے, خاتم مصر ہے, کوئی معمولی آدمی نہیں, اور عرب کا دماغ سمجھ جاتے ہیں. جن 3 آدمیوں کو نہایت مدبر کہا گیا اور میں ایک آدمی ہوں, ان کو بلا کے پوچھا ان کے صاحبزادے کو کہ تم نے مارا اس لڑکے کو؟ انہیں کہا جی ہاں مارا, اس سے غلطی تو ہو گئی لیکن صحابی کا بیٹا تھا, جھوٹ تو نہیں بولتا تھا. انہیں کہا جی ہاں مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے مارا اس. اس لڑکے سے کہو کہ کہا کہ یہ لو میرا درہ, جتنے زور سے تم نے اسے مارا تھا اسی قوت کے ساتھ تم بھی اس کو پیٹو. چنانچہ اپنے سامنے اس کو پٹوایا, 10 کوڑے لگوائے. اس کے بعد فرمایا کہ 1-2 کوڑے اس کے باپ کے سر پر بھی لگا جو گورنر ہے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی میں نے اس کا بدلہ لے لیا, یہ تو ہمارے نہایت محترم گورنر ہے, میں ان کے ساتھ یہ گستاخی کیسے کر سکتا. فرمایا تم نہ چاہو تو اور بات ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کے سر پر بھی ماروں. اس نے اس کے دماغ میں یہ خنداز کیوں آنے دیا کہ وہ اشراف کا بیٹا ہے, اس نے کیوں تربیت اس کی اچھی نہیں. اب اس کے بعد تو ہر عمر بن عاص سے بخم ہو کے فرمایا کہ عمر ان لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا, تم نے کب سے ان کو گناہ بنا دیا. یعنی اندازہ کریں کس طرح ایک ایک آدمی کی حفاظت کی جا رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ اور رسول کے حقوق کی حفاظت بھی ہو رہی ہے, وہ بھی جان لیجیے واقعہ چلا تو ساتھ اس کا بھی ذکر کروں. کیا صبر میں راس نے صبر فاروق کو خط لکھا, انہوں نے لکھا کہ سخت گرمیوں کا موسم آپ دیکھ رہے ہیں اور اس موسم میں عام طور پر دریائے نیل خشک ہو جایا کرتا اور ہمارے کھیتوں کو شدید ضرورت ہے آب جاری کی, اور آپ جانتے ہیں کہ مصر ایک غذائی ملک ہے, جہاں بارشیں نہ ہو دریا نیل خشک ہو جائے, یہ تو گویا جان ہے ان کی, ریڑھ کی ہڈی ہے ان کی, لیکن زراعت بالکل تباہ ہو کے رہ جائے گی اور یہ ملک بھوکوں مر جائے گی. اور ان میں ایک بری رسم یہ ہے کہ جب یہ دریا نیل کا پانی خشک ہو جاتا ہے تو یہ عام طور پر ایک نوخیز لڑکی کو, دوشیزہ کو, اپنے میں سے جس کو خوبصورت سمجھتے ہیں اس کو چنتے ہیں, اور وہ بھی شاید اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتی ہے اسے, اس کے ماں باپ اس کو بڑی خدمت سمجھتے ہیں. اس لڑکی کو دریائے نیل کے درمیان جن لے جا کر ذبح کر دیا جاتا, اور جب تک اس کا خون دریائے نیل کو نہیں دیا جاتا تو دریائے نیل چونکہ ان کا دیوتا ہے یہ سمجھتے وہ خوش نہیں ہوتا اور وہ ان کو پانی نہیں دیتا. اب دیکھو اگر ان مسلمانوں کے جانے کے بعد بھی وہاں یہ شرک ہوتا اللہ کا حق کہاں رہتا. اگر کسی کے بیٹے کا حق پامال ہونے سے بچانا ضروری تھا تو اللہ کی توحید کو بچانا تو پہلے ضروری تھا. اس لیے صاحبوں نے خط لکھا سمر کو کہ میں کیا کروں, وہ دن قریب آ رہا ہے اور مصری مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے ورنہ ہم تباہ ہو جائیں. آپ نے ایک تو عمر حسمر کو خط لکھا, کہا سب مسلمانوں سے کہو اللہ سے دعائیں مانگے, پانی اس کے ہاتھ میں ہے دریائے نیل کے ہاتھ میں نہیں, ہر قوت کا مالک وہ ہے. اور دوسرا خط لکھا دریائے نیل کے نام, اور لکھا کہ میں عمر اللہ کا ایک ادنا غلام ہوں لیکن مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا گیا, میں تمہیں اللہ کا غلام اور مسلمانوں کے امیر کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ چونکہ ان ملکوں کا بانی میں ہوں تو تم میرے ماتحت بھی ہو اللہ کے بعد. تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اگر تم اللہ کے حکم سے بہ رہے تھے آج تک اور خلق خدا کو اس کے حکم کے ساتھ تم پانی دیتے تھے تو میں اس کا ادنا غلام ہونے کی حیثیت سے تم سے پانی کا مطالبہ کرتا ہوں اور تمہیں بہنا شروع کر دینا چاہیے, اور اگر تم اپنی مرضی سے بہتے تھے تو ہمیں تمہارے پانی کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ خود بارش میں برسا دے گا, تو بند رکھو اپنا پانی. اور اسمر کو لکھا کہ میرا یہ خط جا کر دریائے نیل کی ریت میں دفن کر دو اور پھر دیکھو اللہ کی جانب سے کیا ہوتا. دفن کرنے والے ابھی تو اس کے کناروں تک نہیں پہنچے تھے کہ دیکھا کہ دریا کا پانی موجے اٹھاتا ہوا بہتا چلا آ رہا. یہ میں نے ایک جھلک دکھائی ہے ان صحابہ کی, اپنے خلافا کی, کہ اصل چیز جس کے محافظ سے بولو اور جن بنیادوں کو انہیں اجالا اور اچھالا ہے وہ کیا چیزیں تھیں, اور شاید وہی ہم سے روٹتی جا رہی ہیں, کہیں ہم ان سے محروم تو نہیں ہوتے جا رہے. کچھ سوچو, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اصل ہماری بنیادیں یا اصل ہماری شناختیں تھیں وہ یہ ہم سے نکل جاتے. باقی نہیں کہ بات کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس کے لیے واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واویلا ان باتوں کا کرو جن کی بنیادوں پر ہماری شناخت کا ہے. گھر میں کیا تھا جو تیرا غم اسے ویراں کرتا, وہ جو ایک رکھتے تھے حسرت تعمیر, سو ہے وہ حسرت تعمیر زندہ رہنی چاہیے. اگر ہمارے تو تعمیر کا جذبہ باقی رہا تو کوئی نہ کوئی راستہ بھی بنا لے گا. میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جذبے کو تلاش کرو گئی, وہ بڑھتا جا رہا ہے. مسلمانوں کی شناخت بڑھتی جا رہی ہے, ان کی بنیادیں ڈھاتی جا رہی ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو ہمیں اس سے بالکل تہی دامن کر دینا چاہتے ہیں. اللہ کرے یہ میری باتیں ٹھکانے لگے اور دلوں میں اترے, اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
visit tasqeer.org